وصح قضاء المرأة إلا في حد في حد وقبض لأن شهادتها لا تقبل فيهما. اور صحیح ہے عورت کا قضا کرنا سوائے حدود اور قصاص کے، حد اور قصاص کے مسئلے میں عورت جو ہے اس کی قضا صحیح نہیں، یعنی عورت کو قاضی بنانا صحیح ہے، وہ فیصلہ کر سکتی ہے تو اس کا فیصلہ اس کی قضا نافذ ہوگی. کس کے اندر بھائی؟ تمام مسائل کے اندر سوائے حد اور قصاص کے، بھائی ان کے اندر اس کی قضا نافذ نہیں بھائی. کیوں؟ لِأَنَّ شَهَادَتَهَا لَا تُقْبَلُ فِيهِمَا، اس لیے کہ ان دونوں کے اندر عورت کی شہادت بھی قبول نہیں ہے بھائی، حد اور قصاص میں عورت کی شہادت بھی قبول نہیں ہے. اور آپ نے پڑھا تھا بھائی قاضی بننے کے لیے وہی شرائط ہیں جو کس کے لیے ہیں؟ شہادت کے لیے ہیں. تو شہادت اور چیزوں میں جائز تھی تو ان میں اس کی قضا بھی جائز ہے اس کو قاضی بنانا، اور حد اور قصاص کے اندر اس کی شہادت قبول نہیں تو اس کا فیصلہ اور اس کی قضا بھی درست نہیں. وَلَا يَسْتَخْلِفُ قَاضٍ وَلَا يُوَكِّلُ وَكِيلٌ، بھئی دیکھئے یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں ایک آدمی کو بادشاہ نے قاضی مقرر کیا، کیا وہ آگے کسی کو اپنا نائب بنا سکتا ہے؟ کہیں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھئی، کسی کو اپنا نائب نہیں بنا سکتا بھئی، سمجھ میں آیا؟ کسی کو اپنا نائب نہیں بنا سکتا. اور اسی طرح ایک آدمی کو آپ نے بھئی وکیل بنایا ہے کسی کام کے سلسلے میں، بیع میں یا شراء کے اندر، اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، آگے وکیل یا آگے دوسرا وکیل بنائے بھئی، سمجھ میں آیا بھئی؟ تو معلوم ہوا کیا کہ قاضی کے لیے اپنا ناجس قاضی کے لیے اپنا نائب بنانا، کسی دوسرے کو قاضی بنانا درست، اسی طرح وکیل کے لیے بھی آگے اپنا اسی کام میں وکیل بنانا درست نہیں ہے بھائی. یہ معنی ہے وَلَا يَسْتَخْلِفُ قَاضٍ، اور خلیفہ نہیں بنائے گا قاضی، وَلَا يُؤَكِّلُ وَكِيلٌ، اور وکیل نہیں بنائے گا کوئی وکیل بھائی، سمجھ میں آیا؟ اِلَّا مَنْ فُوِّضَ إِلَيْهِ ذَلِكَ، مگر وہ کہ جس کو سپرد کر دیا گیا ہو یہ بھئی، جس کو تفویض کیا گیا ہو یہ کام بھئی. ہاں قاضی کو اگر بادشاہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو، اپنا نائب بنا سکتے ہو، تو اب بھئی وہ اپنا نائب بنا سکتا ہے، لیکن جب ایک دفعہ اس نے اپنا نائب بنا دیا اب یہ اس کو معزول نہیں کر سکتا بھئی. ہاں اگر بادشاہ نے اس کو یہ بھی تفویض کیا تھا کہ نائب بھی بنا سکتے ہو اور جب چاہو اس کو معزول بھی کر سکتے ہو، تو اس صورت کے اندر وہ اپنا نائب بھی بنا سکتا ہے اور پھر جب چاہے اس کو معزول بھی کر سکتا ہے. تو مسئلہ یاد رکھو بھئی، عام قاضی کی بات ہو رہی ہے جسے صرف اپنا نائب بنانے کا اختیار دیا گیا، اسی طرح بھئی وکیل ہے اس کو بھی اختیار دیا گیا کہ اس کام میں تم میرے وکیل ہو، اور اگر آگے تم کیا کر سکتے ہو، آگے اپنا وکیل بنانا چاہو تو وکیل بنا سکتے ہو، یا یہ کہا گیا اپنے رائے کے مطابق عمل کرو تو اس کو اختیار ہے آگے وکیل بنانے کا. تو عام وکیل کو تو اختیار نہیں، لیکن اگر مالک نے خود اختیار اسے دے دیا ہے، قاضی کے لیے اپنا نائب بنانے جائز نہیں، لیکن اگر بادشاہ نے اسے اختیار دے دیا ہے تو اب اس وکیل اور اس قاضی کے لیے آگے اپنا نائب بنانا جائز ہے. لیکن بھئی آپ یہ اپنے نائب کو معزول کرنا چاہیں، وکیل جو ہے اس نے آگے اپنا اسی کام میں وکیل بنایا اور اسے اختیار دیا گیا تھا وکیل بنا سکتے ہو، اس نے آگے اپنا وکیل بنا لیا، اب یہ اس وکیل کو معزول نہیں کر سکتا. اگر اسی طرح یہ وکیل جو موکل بھی ہے اگر یہ مر گیا تو اس کا آگے جو وکیل ہے وہ بھی معزول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کس کا نائب ہے؟ اب وہ دراصل اصیل کا نائب ہے. کس کا نائب ہے بھئی؟ آپ تھے میرے نائب بھئی، میں نے آپ کو اپنا وکیل بنایا اور آپ کو کہا تھا اپنی رائے پر عمل کرو جیسا دل چاہے کرو، اس مسئلے کے اندر میرے لئے گاڑی مثلا خریدو، آپ نے آگے اپنا ایک وکیل بنا دیا، تو وہ جو آپ نے وکیل آگے بنایا وہ دراصل کس کا وکیل ہوا؟ وہ بھی میرا ہی وکیل ہوا، تو درمیان والے موکل جو وکیل تھا وہ اگر مر بھی جائے تو یہ جو ثانی وکیل ہے وہ معزول نہیں ہوگا، اور یہ اول اگر اس کو معزول کرنا بھی چاہے تو اب معزول نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کس کا نائب بن چکا ہے؟ وہ ثانی وکیل اصیل کا کیا بن چکا ہے؟ نائب بن چکا ہے بھائی. اسی طرح قاضی ہے، قاضی کو اختیار دیا گیا تھا کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ اپنا نائب بنا سکتے ہو، ہاں اسے معزول کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو اسے اختیار دیا گیا تھا تم اپنا نائب بنا سکتے ہو، اس نے اپنا نائب بنا دیا، اب اس نائب کو یہ معزول نہیں کر سکتا، اور اگر یہ قاضی مر جائے تو بھی اس کا نائب معزول نہیں ہوگا. جی یہ مسئلہ بتلائیں گے آپ کو. یہ معنی ولا یستخلف قاضی، خلیفہ نہیں بنائے گا قاضی کسی کو، ولا یوکل وکیل، اور وکیل جو ہے کسی کو آگے وکیل نہیں بنائے گا، الا من فوض الیہ ذالک، مگر وہ کہ جس کو تفویض کیا گیا ہو یہ اختیار بھائی، ففی المفوض نائبہ لا ینعزل بعزلہ، بس وہ مفوض جس کو یعنی اختیار دیا گیا ہے، نائبہ لا ینعزل بعزلہ، اس کا نائب معزول نہیں ہوگا اس کے معزول کر دینے سے، وبموتہ، اور اس کی موت سے، دونوں کی بات ہو رہی ہے یاد رکھنا، قاضی کی بھی اور وکیل کی بھی، وبموتہ، اور اس کی موت کے ساتھ، موکلا، اس حال میں کہ یہ موکل ہو، یہ مرنے والا کون تھا؟ موکل تھا، سمجھ میں آیا بھائی؟ بل ہوا نائب الاصیل، تو وہ معزول نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو نائب خلیفہ جو تھا وہ کیا ہوگا؟ وہ کس کا نائب بن چکا ہے؟ اصیل کا نائب بن چکا ہے، تو وہ اصیل کا نائب ہے بھائی. اچھا انہوں نے کہا بموتہ موکلا، اور اس کی موت سے بھی وہ معزول نہیں ہوگا اس حال میں کہ یہ موکل ہو، یہ کیا ہو؟ میں نے بتلایا بھائی قاضی مر جائے تو بھی اس کا نائب معزول نہیں ہوگا، یہ موکل وکیل مر جائے تو بھی اس وکیل ثانی معزول، تو یہ موکل کی قید لگائی ماتن نے بھائی، قاضی کی قید نہیں لگائی کہ وہ درمیان والا جو بھائی قاضی اول مر جاتا ہے اس کا نہیں کہا، بلکہ کس کا کہا؟ وہ وکیل جس نے آگے کیا بنایا ہے، تو یہ وکیل کیا ہوا؟ موکل ہوا، کیا ہوا؟ اس وکیل کی بات کی، یہ وکیل جو اس موکل ہے یہ اگر مر جائے تو پھر وہ وکیل ثانی معزول، بھئی قاضی کی بات نہیں کی، صرف موکل کی بات کی، کہتے ہیں بھئی قاضی کے مسئلے میں کوئی اشتباہ نہیں تھا، وہ بات ظاہر تھی کہ وہ تو قاضی اول مر جائے قاضی ثانی جس کو اس نے نائب بنایا تھا وہ معزول، یہ بات ظاہر تھی، اس لیے ماتن نے اس کو ذکر نہیں کیا، جبکہ وکیل کے اندر موکل کے مرنے سے وکیل معزول ہو جایا کرتا ہے، اس کی وکالت کیا ہو جایا کرتی ہے؟ بھائی میں نے آپ کو اپنا وکیل بنایا، اگر میں مر جاؤں تو اب آپ وکیل رہیں گے، تو موکل یعنی موکل کے مرنے سے وکیل کی وکالت ختم ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بھی وکیل ثانی کو وکیل اول نے وکیل بنایا، تو وکیل اول کون ہوا؟ وکیل اول موکل ہوا، کیا ہوا؟ تو موکل کے مرنے سے وکالت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، تو یہاں بھی شبہ پڑتا تھا شاید اس موکل وکیل کے مرنے سے بھی وکیل ثانی کی وکالت کیا ہو جائے گی، تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے موکلن کی قید لگا دی کہ نہیں بھائی یہاں پر اگر موکل وکیل مر بھی جائے تو وکیل ثانی معزول، کیونکہ وہ کس کا نائب ہے؟ وہ اصیل کا نائب بن چکا بھائی. انما قال موکلا، یہی بات بھئی اب قید کا فائدہ ذکر کریں گے علامہ صدر الشریعہ، ماتن نے موکلا کی قید لگائی بھئی، لأن فی الوکالت ینعزل الوکیل بموت موکلہ، اس لیے کہ وکالت کے اندر وکیل معزول ہو جاتا ہے موکل کی موت سے، فاراد ان یصرح، پس ارادہ کیا ماتن نے کہ تصریح کر دے کہ ان الوکیل ہا ہنا لا ینعزل بموت موکلہ، کہ وکیل یہاں پر معزول نہیں ہوگا اپنے موکل کی موت سے، لأنه فی الحقیقۃ لیس نائبہ، لیس نائبہ، اس لیے کہ وہ حقیقت کے اندر بھائی وہ اس کا نائب نہیں ہے، بل ہوا نائب الاصیلی، بلکہ وہ تو اصیل کا نائب ہے، واما فی القضاء، باقی قضاء کے اندر، فان النائب لا ينعزل بموت المنوب عنہ، وہاں پر بھی نائب جو ہے معزول نہیں ہوتا منوب عنہ کی موت سے، جی تو اس کو ذکر نہیں کیا، بلکہ کس کو ذکر کیا؟ کیوں کہتے ہیں فخص الموکل، وہاں پر تو ہوتا ہی نہیں. وہ یہ بات کیا تھی بھائی، قضاء کے اندر تو نائب منوب عنہ کی موت سے، منوب عنہ جس کی طرف سے نائب بنایا گیا ہے بھائی، اس کی منوب عنہ کی موت سے قضاء کے اندر تو نائب معزول نہیں ہوتا، تو اس کے اندر شبہ نہیں تھا، جبکہ وکیل کے اندر کیا تھا، شبہ تھا. اس لیے فخص الموکل بالذکر، پس خاص کیا موکل کو ذکر کے ساتھ، لئن الاشتباہ فیہ، اس لیے کہ اشتباہ اس کے اندر تھا، ولا شبہ تھا فی باب القضاء، اور باب قضاء میں کوئی شبہ ہی نہیں تھا، فلم یذکر، تو اس کو ذکر نہیں کیا. ثم قال، پھر ماتن نے فرمایا، بہو نائب الاصیل، بھائی متن میں کیا تھا، کیا کہا تھا کہ وہ اصیل کا نائب بن جائے گا ہے. ففی التوکیل ینعزل بموت الاصیل وفی القضاء لا ینعزل، پس توکیل کے اندر وہ کیا ہو جائے گا، معزول ہو جائے گا، کس کے ساتھ، اصیل کی موت کے ساتھ وہ معزول ہو جائے گا. اصیل ہی مر گیا مولانا، جس نے کیا بنایا تھا، وکیل بنایا تھا بھائی، وکیل اصیل نے آگے وکیل بنایا تھا، اس وکیل نے آگے پھر کیا بنایا، پھر وکیل بنایا، تو یہ اصیل ہی مر گیا جس نے پہلا وکیل بنایا تھا، تو کیا ہوگا، وہ وکیل کیا ہو جائے گا، معزول ہو جائے گا، کیونکہ اصیل ہی نہ رہا تو وکالت بھی نہ رہی. وفی القضاء لا ینعزل، اور قضاء کے اندر قاضی اگر بادشاہ مر جاتا ہے تو قاضی معزول نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی. وفی غیره، اور اس کے علاوہ کے اندر یہ بات چل رہی تھی، ففی المفوض، جس کے اندر کیا سو اختیار دیا گیا تھا بھائی، کہ آگے تم کیا کر سکتے ہو، اپنا نائب بنا سکتے ہو. وفی غیره، اس کے علاوہ میں، یعنی جس کو اختیار نہیں دیا گیا، ان فعل نائبہ عندہ، جی صورت پہلے سمجھ لو، کہتے ہیں بھائی قاضی کو اختیار نہیں دیا گیا کہ آگے نائب بنا سکتے ہو، لیکن اس نے اپنا نائب بنا دیا، اختیار نہیں تھا اور کیا کیا، اپنا نائب بنا دیا، یا وکیل تھا اس کو اختیار نہیں دیا گیا تھا کہ آگے اپنا وکیل بنا سکتے ہو، اس نے آگے اپنا پھر وکیل اسی مقام میں بنا دیا بھائی، تو کہتے ہیں بھائی اس نائب قاضی اور اس وکیل الوکیل کیا کا تصرف اور ان کا فیصلہ اور ان کا تصرف درست ہوگا. کب درست ہوگا؟ قاضی کا، اس نائب قاضی کا فیصلہ نافذ ہوگا. کب؟ جبکہ قاضی اول وہاں موجود تھا اور اس نائب قاضی نے فیصلہ کیا اور اس کے سامنے کیا وہ فیصلہ، کیا کیا اس کے سامنے، تو جب اس کے سامنے کر رہا ہے تو اس کی رائے بھی ساتھ گویا شریک ہو گئی، گویا یہی کرنے والا ہے، گویا یہی قاضی کیا کر ہے، یہ گویا یہ فیصلہ اس کا نائب نہیں کر رہا بلکہ وہ خود کر رہا ہے، کیونکہ خود وہاں موجود ہے، اس کی رائے مل گئی ساتھ بھائی. یا بھائی یہ قاضی تو وہاں موجود نہیں تھا، اس کے نائب نے کیا کر دیا، فیصلہ کر دیا، اس قاضی کو پھر خبر پہنچی اور اس نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بھئی اسی طرح، تو اس صورت میں بھی اس کی قضاء کیا ہو جائے گی، تو نائب کی قضاء نافذ ہو جائے گی جبکہ قاضی خود وہاں موجود ہو یا اس کو خبر پہنچے اور وہ اس کی اجازت، کیونکہ اس کی رائے ساتھ مل گئی تو گویا اسی نے فیصلہ کیا. اسی طرح وکیل کے اندر بھئی، اگر ایک وکیل موجود ہے اور اس وکیل کو اجازت نہیں تھی آگے وکیل بنانے کی، اختیار نہیں تھے، اس نے آگے اپنا نائب بنا، اپنا وکیل بنا دیا اسی کام میں، جی تو اس صورت میں بھئی اس کی موجودگی کے اندر وہ وکیل عقد کر رہتا ہے مثلا، تو گویا اس کا کرنا کس کی طرح ہوا، اسی وکیل کے، کیونکہ اس کے یہ خود موجود ہے تو اس کا فعل اس کی طرف گویا منتقل ہو جائے گا. یا مولانا یہ وکیل تو وہاں نہیں تھا، اس وکیل کے آگے وکیل نے کوئی عقد کیا جس کا اسے کہا گیا تھا اور اس وکیل اول نے اس کی اجازت دے دی تو بھی اس کی رائے مل گئی، یہ کیا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آگئی؟ یا جیسے مولانا وکالت کے اندر سمن مقرر کر دیئے، آپ کو میں نے وکیل بنایا، آپ کو میں نے اختیار نہیں دیا کہ آگے وکیل بناؤ، لیکن آپ نے آگے ایک اور آدمی کو اپنا وکیل بنا دیا، اور میں نے آپ کو وکیل کس چیز کا بنایا تھا کہ ایک گاڑی میرے لیے خریدو، تو اب آپ بھی وہاں پر موجود، آپ کا وکیل بھی وہاں پر موجود، اور میں ہوں اصیل بھائی، تو میرا وکیل بھی وہاں موجود ہے اور وکیل الوکیل بھی. اب اس وکیل نے سمن مقرر کی، یہ گاڑی کتنے کی دو گے، قیمت پر بحث اس نے کی بھائی، قیمت طے ہو گئی 2,00,000 روپے، قیمت اس نے طے کر دی، اور عقد کس نے کر لیا؟ اس وکیل الوکیل نے. صحیح ہو جائے گا بھائی، یہ کیا ہوا؟ یہ عقد صحیح ہو جائے گا، کیونکہ یہ خود وہاں موجود ہے بھائی، تو اس کا فعل اس کی طرح منتقل ہوا، گویا یہ عقد کس نے کیا؟ وکیل نے کیا، وکیل الوکیل نے نہیں کیا. یہ معنی وفی غیرہ ہی ای فی غیر المفوض، جس میں اختیار نہیں دیا گیا اس کے اندر، ان فعل نائبہ عندہ، اگر اس کے نائب نے یعنی اصیل کے نائب نے، چاہے وہ قاضی کا نائب ہو چاہے وکیل کا نائب، عندہ اس کے سامنے کیا، او اجازہ ہوا، یا وہ غائب تھا لیکن اس نے اجازت دے دی، او کا ان قدر سامنا، یا جیسے کہ سمن مقرر کر دیے، فی الوکالتی وکالت کے اندر، صحا، تو یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے سارے فیصلے اور تصرف بھائی، تفصیل خود پوری تفصیل کریں گے علامہ صدر الشریعہ. ای فی غیر المفوض، ہا ضمیر کا مرجع بتلایا کہ غیر ہی، کہ ہا ضمیر مفوض کو راجع ہے، غیر مفوض کے اندر، یعنی اذا لم یفوض الی القاضی والوکیل، یعنی جب اختیار نہیں دیا گیا قاضی اور وکیل کو، کہ استخلف الغیرہ، کہ وہ خلیفہ بنائے غیر کو، فاستخلف، پھر دونوں نے اپنا خلیفہ بنا دیا، ففعل النائب بحضور المنوب، پس نائب نے فعل سر انجام دیا، بحضور المنوب، کس کس موجودگی میں؟ منوب کی موجودگی میں، صحہ، تو اس کا تصرف صحیح ہوگا، لئنہ اذا فعل بحضورہ، اس لیے کہ جب اس نائب نے وہ کام کیا ہے اس اصیل کی موجودگی میں، ففعلہ ینتقل الیہ، تو اس نائب کا فعل کس کی طرف منتقل ہو جائے گا؟ اس اصیل یا منوب کی طرف منتقل ہو جائے گا. وکذا ان فعل بغیبتہ، تو اسی طرح اگر نائب نے اس کی غیر موجودگی میں فعل کیا، فوصل الخبر الی المنوب، پس خبر پہنچی منوب کو، فاجاز، اس نے اجازت دے دی، اسی طرح تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز، بھی اسی طرح یعنی جائز ہے، صحیح ہے. لانه اذا انضم رايه الى ذلك الفعل، اس لیے کہ جب مل گئی اس کی رائے بھائی اس فعل کے ساتھ، بھائی اس منوب کی رائے اس فعل کے ساتھ جب مل گئی، سارا کانه فعل، تو گویا کہ اسی نے یہ کام کیا ہے. وکذا ان قدر الوکیل الاول الثمن، اور اسی طرح اگر مقرر کیے وکیل اول نے ثمن کو، فباشر وکیلہ، پھر سر انجام دیا اس کے وکیل نے، باشر باشر کا معنی سر انجام دینا، سمن تو وکیل اول نے کیے اور سر انجام عقد کو کس نے دیا؟ اس کے وکیل، یعنی وکیل الوکیل نے، تو بھی اسی طرح ہے یعنی عقد صحیح ہو جائے گا. کیوں؟ اس بتقدیر سمن حصل رأیہ، اس لیے کہ سمن کے مقرر کر دینے سے اس وکیل اول کی رائے حاصل ہو گئی، اس کی رائے کیا ہوئی؟ حاصل ہو گئی، تو گویا خود سر انجام دے رہا ہے. وَبِعْمَلْ بِرَأْيِكَ يُوَكِّلُ، کہتے ہیں بھائی اگر میں آپ کو اپنا وکیل بناتا ہوں، میں ہوا اصیل، میں نے آپ کو اپنا وکیل بنایا کہ میرے لیے گاڑی خریدو، لیکن میں نے لفظ میں نے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی کہہ دیا اعمل برأیک، اپنی رائے کے ساتھ عمل کرو، اپنی رائے کے ساتھ جیسا تمہیں مناسب سمجھو کر لو، بس بھائی یہ کہنے سے آپ کو آگے اپنا وکیل بنانے کا اختیار مل گیا، کیونکہ میں نے کیا کہا ہے؟ جیسا مناسب سمجھو کر لو، تو میں نے اختیار دے دیا، سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں وَبِعْمَلْ بِرَأْيِكَ، اعمل برأیک کے لفظوں کے ساتھ، يُوَكِّلُ، وکیل کیا کر سکتا ہے؟ وکیل بنا سکتا ہے. صورت سمجھ میں آگئے؟ وکیل بنا سکتا ہے. تو اعمل کا حمزہ ہے وصلی مولانا، اعمل کا حمزہ اور امر ہے، اور حمزہ وصلی درجہ عبارت میں گر جاتا ہے، لیکن یہاں نہ گرانا بھئی، یہاں نہیں گرے گا، یہاں یہ قطعی بن چکا ہے، کیونکہ اعمل برأیک کے لفظ مراد ہیں. کیا مراد ہیں؟ یہ لفظ مراد ہیں بھئی. یہاں اگر آپ گراتے ہیں تو یہ گرانا غلط ہے. مانا اِذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ اِعْمَلْ بِرَأَيِّكَ، جب کہا موکل نے وکیل سے اِعْمَلْ بِرَأَيِّكَ تو عمل کر اپنی رائے کے ساتھ، کان لِلْوَكِيلِ اَن يُوَكِّلَ غَيْرَهُ، وکیل کے لیے جائز ہوگا کہ وہ غیر کو اپنا وکیل بنا دے. یہ متن نہیں ہے یوکل غیرہ، اس پر لکیر نہیں ہونی چاہیے. وَيُمْزَا حُکْمُ قَاضٍ آخَرَ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ إِلَّا مَا خَالَفَ الْكِتَابَ أَوِ السُنَّةَ الْمَشْهُورَةَ أَوِ الْإِجْمَاعَ. صورت مسئلہ یہ بھئی، آپ نے پڑھا بھئی کہ قاضی کے لیے مجتہد ہونا چاہیے بھئی. کیا ہونا چاہیے؟ مجتہد بھئی. تو جی، لیکن میں نے بتلایا بھئی، محشی نے بھی تحریر یہی کیا کہ کیا مراد ہے، کہ قضاء وغیرہ کے بارے میں اس کو علم ہو بھئی، حدیث کا پتہ ہو، فقہ کا پتہ ہو. مجتہد ہونا کہ خود استنباط وغیرہ کرے بھئی، ضروری نہیں ہے بھئی. اب یہ جو حکم بیان ہو رہا ہے، یہ قاضی مجتہد کا حکم بیان ہو رہا ہے، قاضی مقلد کا نہیں بیان ہو رہا، یہ یاد رکھنا. ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے بھئی. بعض صحابہ کہتے ہیں اس طرح کرنا چاہیے، بعض کیا فرماتے ہیں دوسری طرح کرنا چاہیے. اچھا، تو کہتے ہیں ایک قاضی نے ایک رائے کو اختیار کر لیا، ان دونوں رائےوں میں سے. صحابہ کا ایک گروہ کہتا ہے مثلا اس طرح ہے مسئلہ، دوسرا گروہ کہتا ہے اس طرح نہیں ہے، بلکہ تو دو رائے آگئیں کسی بھی مسئلے کے اندر. اب ایک قاضی مجتہد ہے، اب اس مختلف فی مسئلے کے اندر، مختلف فی مسئلہ ہے کس زمانے کے اندر؟ صدر اول میں، یعنی صحابہ و تابعین وغیرہ کے دور میں وہ مختلف فی مسئلہ ہے. اس مختلف فی مسئلے کے اندر ایک قاضی نے ایک رائے کو اختیار کر لیا، اور کس قاضی نے اختیار کیا؟ قاضی مجتہد نے ایک رائے کو اختیار کر دیا اور اس پر فیصلہ دے دیا. اب یہی مسئلہ لے جایا گیا ایک اور قاضی کے پاس، لے جا کر پیش کر دیا گیا، تو کہتے ہیں اس دوسرے قاضی کے لیے اب جائز نہیں ہے کہ قاضی اول کے فیصلے کو منسوخ کرے، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ اسی فیصلے کو نافذ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ مسئلہ تھا اختلافی. مسئلہ کیا تھا؟ اس میں دو رائے تھی صدر اول سے جی. تو پھر جب اس کے اندر قاضی اول کی رائے بھی مل گئی، وہ بھی ہے مجتہد، تو یہ مسئلہ مجمع علیہ بن گیا. کیا بن گیا؟ مجمع علیہ بن گیا. جب مجمع علیہ بن گیا تو اب اس اجماع کو توڑنا قاضی ثانی کے لیے جائز. صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی؟ تو یہ قاضی مجتہد کا حکم بیان ہو رہا ہے. قاضی مقلد کا حکم آگے آئے گا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، جس قول کو مرضی چاہے کیا کر لے، دو مختلف ہی مسائل میں سے جس کو چاہے نافذ کرے، بلکہ وہ تو اپنے مذہب کے خلاف اسے کرنا جائز ہی نہیں ہے. اس کے مذہب میں جس قول کو اختیار کیا گیا ہے وہ بھی کیا کرے گا؟ اسی کو نافذ کرے گا، اسی پر فیصلہ کرے گا. وَيُمْزَا حُکْمُ قَاضٍ آخَرَ، اور نہ فیصلہ کیا جائے گا، نافذ کیا جائے گا یا جاری کیا جائے گا، حکم قاضٍ آخَرَ، جاری کیا جائے گا دوسرے قاضی کے حکم کو. قاضی اول نے ایک فیصلہ کر دیا، آخر کیا ہوا؟ دوسرے قاضی کے پاس وہ بات پہنچائی گئی، تو اس قاضی اول جو ہے وہ قاضی دوسرا قاضی جو تھا جس نے پہلے فیصلہ کیا تھا اس کے حکم کو جاری کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ اس کے حکم کو جاری. یہ معنی ہے قاضی آخر سے مراد قاضی اول ہے اور جاری کیا جائے گا دوسرے قاضی یعنی قاضی اول کے حکم کو. فی مختلف ان فی ہی کس مسئلے کے اندر جو مختلف فی ہو. کس زمانے میں؟ فی صدر الاول یعنی صحابہ کے زمانے میں. الا ما خالف الکتاب بالسنت المشہورہ بالاجماع مگر یہ کہ وہ حکم جو قاضی اول نے کیا ہے وہ مخالف ہو کتاب اللہ کے یا سنت مشہورہ کے یا اجماع کے پھر قاضی ثانی کے لیے اس کو نافذ کرنا ضروری نہیں بھائی. پھر وہ اس کو نافذ نہیں کرے گا بھائی. اے اذا قضى القاضی جب دیکھو تفصیل بتلا رہے ہیں ایک قاضی نے ایک فیصلہ کر دیا ورفع حکمه الى قاض آخر اور اٹھا پہنچایا گیا اس کے حکم کو اس کے فیصلے کو ایک دوسرے قاضی تک یجب علیہ تو اس دوسرے قاضی پر واجب ہے امضاؤہ اس فیصلے کو نافذ کرنا اس کو جاری کرنا الا یکون مخالفا للکتاب مگر یہ کہ اس کا یہ حکم کیا ہو کتاب اللہ کے. دیکھیے ہر ایک مثال بھی ذکر کر رہے ہیں علامہ صدر الشریعہ کتاب اللہ کے مخالف ہونے کی مثال کا متروک التسمیہ عامدن بھائی جیسے وہ ذبیحہ جو اس جس پر کیا کر دیا گیا ہو جان بوجھ کر بسم اللہ جس پر ترک کر دی گئی ہو بھائی ذکر اللہ جس پر جان بوجھ کر ترک کر دیا گیا ہو بھائی تو ہمارے نزدیک وہ کیا ہے بھائی حرام ہے بھائی جان بوجھ کر تو اس کے اندر اس کے حکم کو نافذ نہیں کیا جائے گا. فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى اس لیے کہ یہ فیصلہ مخالف ہوگا کس کے؟ اللہ کے اس قول کے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور نہ کھاؤ تم اس ذبیحے میں سے جس پر ذکر نہ کیا گیا ہو اللہ کے نام کو. اول سنت المشہورتی یا وہ فیصلہ قاضی کا مخالف ہو کس کے؟ سنت کل قضاء بحل المطلب. جی ہمارے نزدیک بھائی ایک آدمی جب اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو یہ اس کے لیے عورت حرام ہو گئی جب تک کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح نہ کر لے اور اس سے جماع نہ کر لے یہ عورت خاوند اول کے لیے حلال نہیں. تو اب اگر قاضی یہ فیصلہ کرتا ہے صرف نکاح کی وجہ سے کیا ہو جائے گی عورت خاوند اول کے لیے حلال وہ جماع کی قید نہیں لگاتا تو اس کے اس فیصلے کو نافذ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کا یہ فیصلہ سنت مشہورہ کے خلاف ہے. حدیث میں آیا حضور علیہ السلام سے ایک عورت نے بات ذکر کی حضور نے جواب میں کیا فرمایا تھا لا حتی تزوقی من عسیلتی ہی کہ وہ پہلے خاوند کے پاس واپس جانا چاہتی تھی حضور نے فرمایا نہیں بھئی واپس پہلے خاوند کے پاس نہیں جا سکتی یہاں تک کہ تو چکھ لے من عسیلتی ہی اس خاوند ثانی کے شہد میں سے بھئی شہد میں سے بھئی سمجھ میں آیا شہد چکھنا کنایا ہے لذت سے مولانا اور مراد جماع ہے بھئی تو دیکھو حضور نے جماع کی قید لگائی بھائی تو اگر وہ فیصلہ مخالف ہوا سنت مشہورہ کے کل قضائی جیسے فیصلہ کرنا بھی حل المطلقت الثلاثتی حلال ہونا مطلقہ ثلاثہ کا بھی نکاح الزوج الثانی کس وجہ سے زوج الثانی سے نکاح کے سبب سے اس کا حلال ہو جانا بلا وطین بغیر وطی کے علی مذہب سعید ابن المسیب رحمہ اللہ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کے مذہب پر یہ بڑے جلیل القدر تابعی گزرے ہیں مولانا فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلسُنَّةِ الْمَشْهُورَةِ اس لئے کہ یہ قول مخالف ہے سنت مشہورہ کے تو اب قاضی ثانی اگر قاضی اول نے یہ فیصلہ کر دیا تو قاضی ثانی اس کو نافذ نہیں کرے گا جی تو یہ مخالف ہے سنت مشہورہ کے وہی قول علیہ السلام اور سنت مشہورہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے لَا حَتَّى تَذُوقِ مِنْ عُسَيْلَتِهِ نہیں جب تک کہ تو چکھ نہ لے اس کے شہد میں سے الحدیث آئی اقرأ الحدیث منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں حدیث پڑھ لیجئے، یا مولانا مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، الحدیث معروف، حدیث کیا ہے؟ مشہور ہے، معروف ہے. اول الاجماع، یا وہ فیصلہ قاضی کا مخالف ہو اجماع کے، قل قضائی بحل متعت النساء، جیسے فیصلہ کرنا متعت النساء کے حلال ہونے کے ساتھ، بھئی آپ جانتے ہیں متع حرام ہے بھئی، کہ کچھ وقت کے لیے کیا کر لیا جائے، کسی عورت سے نکاح ہمیشہ کے تو لیے ہوگا، کچھ مدت کے لیے کرنا درست نہیں بھئی. یا متابعہ تو کچھ مدت کے لیے ہوتا ہے، اور بعضوں نے کہا اس میں گواہ بھی نہیں ہوتے بھئی، تو یہ جائز نہیں بھئی. تو ایک قاضی متعت النساء کو حلال قرار دیتا ہے تو یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّ صَحَابَةَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى فَسَادِهِ، صحابہ نے اجماع کیا ہے اس کے فساد پر. تو یہ اجماع کے خلاف ہوگا قاضی کا فیصلہ، وہ نافذ نہیں کیا جائے گا. فحاصل ھذا، حاصل یہ ہے اس کا کہ ان القاضی اذا قضا فی المجتہد فیہ، کہ قاضی جب فیصلہ کرے مجتہد فی مسئلے کے اندر، یعنی جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، یصیر مجمعا علیہ، تو وہ کیا فیصلہ کیا بن جائے گا بھئی؟ ایک مسئلے کے اندر دو رائے پہلے ہی تھیں، قاضی نے بھی فیصلہ کر دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مجمع علیہ، یعنی اس پر اجماع ہو گیا. وَيَجِبُ عَلَى قَاضٍ آخَرَ تَنْفِيذُهُ، اور دوسرے قاضی پر واجب ہے اس کو نافذ کرنا. کہتے ہیں وَهَذَا اِذَا حَكَمْ عَلَى وِفْقِ مَذْحَبِهِ، یہ اس وقت ہے جب قاضی فیصلہ کرے اپنے مذہب کے موافق فیصلہ کرے. اَمَّا اِذَا حَكَمَ عَلَى خِلَافِ مَذْحَبِهِ فَسَيَاتِ، اور اگر وہ فیصلہ کرتا ہے اپنے مذہب کے خلاف، وَيْفَسْ حَيَاتِ، تو اس کا وہ انقریب آگے آ رہا ہے اس کا بیان. وَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ الْقَاضِ، اور یہ بھی واجب ہے کہ جانتا ہو قاضی کہ اَنَّ الْمَسَلَةَ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، کہ مسئلہ کس قسم کا ہے، مختلف ہی ہے. وَأَيْذًا هَذَا، اور یہ اس وقت ہے مولانا، اِذَا كَانَ مَحَلُ الْقَضَائِ مُخْتَلَفًا فِيهِ، جبکہ محلِ قضائی مختلف فی ہو، جس محل میں قضا کر رہا ہے، جس مسئلے میں فیصلہ کر رہا ہے، وہ مسئلہ کس قسم کا ہونا چاہیے؟ مختلف فی ہونا چاہیے. اَمَّا اِذَا كَانَ نَفْسُ الْقَضَائِ مُخْتَلَفًا فِي، اگر نفسِ قضائی مختلف فی ہو، نفسِ بھئی یہ تو وہ تھا کہ مسئلہ مختلف فی تھا، اگر نفس قضائے مختلف فی ہو، ایک مسئلہ ہے اس کے اندر ایک کہتا ہے فیصلہ کرنا ہی نہیں صحیح، یہاں پر دوسرے کیا کہتے ہیں، دوسرے مجتہد کیا فرماتے ہیں، یہاں پر فیصلہ کرنا صحیح ہے، تو نفس قضا میں اختلاف آ گیا. مثلا مولانا غائب پر فیصلہ کرنا، کس پر؟ غائب پر فیصلہ کرنا، آپ جانتے ہیں اس کے اندر اختلاف ہے کہ قضاء علی الغائب ہمارے نزدیک جائز نہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، تو معلوم وہ اختلافی مسئلہ ہے بھئی. تو اب اس میں نفس قضاء میں اختلاف آ گیا کہ قضاء اس میں کر بھی سکتے ہو یا قضاء نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں اس کے جی بتلا رہے ہیں اس کا کیا حکم ہے. اما اذا کان نفس القضائی مختلفا فیہ، باقی اگر نفس قضائی مختلف ہی ہوئی، کل قضائی علی الغائبی، جیسے کس پر فیصلہ کرنا، تو اس میں تو اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں قضا نہیں جائز، فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ، تو اس میں اگر ایک قاضی فیصلہ کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے، قضاء علی الغائب کے اندر اختلاف تھا، بعض کہتے ہیں اس میں قضا کر ہی نہیں سکتا، بعض کہتے ہیں کر سکتا ہے، اگر اس کے اندر قاضی فیصلہ کر دیتا ہے تو کیا یہ مجمع علیہ بن گیا یا مجمع علیہ نہیں بنا؟ کہتے ہیں نہیں، یہ مجمع علیہ نہیں بنا. ہاں اس قاضی کے فیصلے کو پھر ایک اور قاضی مجتہد کے پاس پہنچایا گیا، اس قاضی مجتہد نے بھی کیا کیا، اسی قاضی کے فیصلے کو نافذ کر دیا، اب مجمع علیہ بن گیا. کیا بن گیا؟ مجمع علیہ بن گیا. تو فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ، تو یہ قاضی اول کا فیصلہ کر دینے سے یہ مسئلہ مجمع علیہ نہیں بنے گا. جب مجمع علیہ نہیں بنا تو معلوم ہوا قاضی ثانی کے لئے اس کو نافذ کرنا ضروری، پہلی صورت میں تو اس لئے نافذ کرنا ضروری تھا کہ وہ کیا بن چکا تھا، مجمع علیہ بن چکا تھا اور اجماع کے خلاف تو درست نہیں، تو اب یہ مجمع علیہ نہیں بنا، جب مجمع علیہ نہیں بنا تو قاضی ثانی کے لیے اسے نافذ کرنا ضروری نہیں، چاہے تو اس کو کیا کر سکتا ہے، منسوخ بھی کر سکتا ہے. جی تو کہتے ہیں الا ان یرفع قضاؤه الى قاضی آخر، مگر یہ کہ پہنچایا جائے اس کے فیصلے کو ایک دوسرے قاضی مجتہد تک بھائی، فیمضیہ، تو پھر وہ کیا کر دیتا ہے، اس کو دوسرا قاضی بھی کیا کر دیتا ہے، نافذ کر دیتا ہے، اس کو جاری کر دیتا ہے. فحینئذ یصیر مجمعا علیہ، اب کیا بن جائے گا یہ، فبعد الامضاء، پھر اس کے نافذ کر دینے کے بعد قاضی ثانی بھی نے بھی نافذ کر دیا، ان رفع الى قاض آخر، اگر یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہاں تک بھائی، ایک دوسرے یعنی تیسرے قاضی تک، یجب علیہ تنفیذہ، اب تیسرے قاضی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کیا بن چکا ہے، وہ تیسرا قاضی سے منسوخ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مجمع علیہ بن چکا بھائی. تفصیل پتہ چل گئی بھائی. وفی مجتمع علیہ الجمہور لا یعتبر خلاف الباضی. اچھا یہاں سے یہ بات بتلائیں گے کہ اجماع کے اندر سارے مجتہدین کا اتفاق ضروری ہے یا اکثر کا اتفاق ہو تو پھر بھی اجماع ہو جاتا ہے. مسئلہ آ رہا ہے سمجھ میں بھائی، کہ ساروں کا اتفاق ضروری ہے یا با اکثر کا اتفاق ہو جائے اگرچہ تھوڑے سے خلاف ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی کیا منعقد ہو جائے گا، اجماع. تو متن میں آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اکثر کا اتفاق کافی ہے اجماع کے لیے بھائی، اجماع کے منعقد ہونے کے لیے اکثر، یہ مانا ہے. وفی مجتمع علیہ الجمہور، اور اس چیز کے اندر کہ جس میں جس پر اکٹھے ہو جائیں بھائی جمہور اکثر، لا یعتبر خلاف البازی، وہاں باز کے اختلاف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ذکر فی اصول الفقہ بھائی، ذکر کیا گیا ہے اصول فقہ کے اندر کہ ان العلماء اختلفوا فی ان الاجماع، علماء نے اختلاف کیا اس بات میں کہ اجماع جو ہے، حل ينعقد باتفاق اکثر المجتہدین، کہ کیا اجماع منعقد ہو جاتا ہے اکثر مجتہدین کے اتفاق کرنے سے، او لابد من اتفاق الکلی، یا ضروری ہے ساروں کا اتفاق بھائی. ففی الہدایت، ہدایہ کے اندر اختار، صاحب ہدایہ نے اختیار کیا ہے کہ ان اتفاق الاکثر کافن، کہ اکثر کا اتفاق کافی ہے. ففی مقابلت اتفاق الاکثر لا یعتبر خلاف الاقل، تو لہذا اکثر کے اتفاق کے مقابلے میں اقل کے اختلاف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. جی سمجھ میں آیا بھائی، دو قول آئے تھے، بعض کہتے ہیں کہ ساروں کا اتفاق ضروری، بعضوں نے کیا کہا اکثر کا اتفاق کافی ہے اجماع کے لیے، اور صاحب ہدایہ نے کس قول کو اختیار کیا، اکثر کے اتفاق کافی ہے اجماع کے لیے، اور جب اکثر کا اتفاق آ جائے تو بعض لوگوں کا اگر اختلاف بھی ہو اس اختلاف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. علامہ صدر الشریعہ اس کو رد کر رہے ہیں بھائی، اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی کتب اصول فقہ سے میں تو اس سے مخالف بات معلوم ہوتی ہے. سمجھ میں آیا، صاحب ہدایہ نے اس کو اختیار کیا ہے کہ جس میں کس کو ترجیح دی، جس میں اکثر کا اتفاق کافی تھا، اور اصول فقہ میں کس کو ترجیح دی گئی ہے، جی کہ ساروں کا اتفاق ہونا چاہیے، اگر ایک بھی مخالف ہوا تو اس کا اختلاف معتبر ہے بھائی، یہ اجماع نہیں ہے، یہ اجماع نہیں ہے ایک بھی مخالف. صورت سمجھ میں آئی بھائی. وفی کتب اصول الفقہ رجحوا ذلک المذہب، اور کتب اصول فقہ میں اس مذہب کو ترجیح دی ہے. سمجھ میں آیا، دوسرے مذہب کو یعنی. وہ اور وہ یہ کرنا، اختلاف الاقل فی مقابلت الاکثر معتبر، ان کے عقل کا اختلاف بھی اکثر کے مقابلے میں معتبر ہے. فإن واحدا من الصحابة رضی اللہ تعالی عنہم ربما خالف الجمع الكثير، اس لیے کہ ایک صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی بسا اوقات مخالفت کی ہے بڑی کثیر مجموعے کی، بڑی تعداد کی صحابہ کی. ولم یقولوا، اور صحابہ نے اس سے یہ نہیں فرمایا، اس ایک صحابی سے، نحن اکثر منکا، کہ ہم تجھ سے زیادہ ہیں، یہ کسی صحابی نے اس، ایک نے مخالفت کی ہے، باقیوں نے اسے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تجھ سے زیادہ ہیں، تو ہمارا اجماع ہو گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ نہیں بھائی، بل اعتبروا مخالفته، بلکہ صحابہ نے اس کے مخالفت کا بھی اعتبار کیا. وَأَيْضًا قَالَ فِي الْهِدَایَةِ، اور ہدایہ میں یہ بھی فرمایا ہے صاحب ہدایہ نے کہ ان المعتبر الاختلاف فی الصدر الاول، معتبر کون سا اختلاف ہے جو کس میں ہو؟ صدر اول میں، اے صحابہ تھی یعنی صحابہ کے زمانے میں. اے جی لیکن الاصح، لیکن علامہ صدر شریعہ فرما کہتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے، انہ لا یشترط ذلک، اس کی شرط نہیں لگائی جائے گی، یہ شرط نہیں ہے. حتی یکون اختلاف الشافعی رحمہ اللہ تعالی معتبران، یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف بھی معتبر ہے، یعنی صرف صحابہ کا اختلاف معتبر نہیں ہے بلکہ ائمہ مجتہدین کا اختلاف بھی معتبر ہے، چاہے امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ. چلیے بس، ورنہ ہذا فالمرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.